مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله
رسول الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وصحابك يا
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا
نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله
وعلى آلك وصحابك يا
مكتبة المدينة کا رسالہ زیائے درود و سلام پیج نمبر 2 اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2 بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1442 سن ہجری کے ذی قعد کی آج دوسری شب ہے. اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کی آج شب عرس بھی ہے. ان کا سب سے بڑا احسان ہم پر بہار شریعت دے کر جانا ہے. فقہ حنفی کی ایسی کتاب دے گئے اردو میں کہ آج تک ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں. اپنے موقع پر بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مکہ پاک سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا پاکستان میں یا برصغیر پاک و ہند میں صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں, اور اگر ہیں تو کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں, اور ان میں سے اگر کسی صحابی کا مزار کے بارے میں بھی اگر کوئی معلومات ہو تو عطا فرمائیے. امیر اہل سنت سے دعائے مغفرت کی مدنی التجا ہے.
اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ رضوان پر کروڑوں رحمت نازل ہوں. بر صغیر جس کو بر عظیم بھی کہا جاتا ہے, اور بر عظیم زیادہ درست ہے یہ لکھا ہے, لیکن غلط العام ہے بر صغیر, یہ بھی چلے گا. غلط العام فصیح ہوں. تو بر صغیر پاک و ہند میں مختلف روایات ہیں. 17 کی بھی روایت ہے اور 25 کی بھی روایت ہے کہ 17 یا 25 صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں تشریف لے آئے تھے. ان کے مزارات بھی ہیں. اب خاص کر کسی صحابی کا مزار کہاں ہے, اس مزار باقی میری معلومات نہیں ہے. یعنی کہ پرفیکٹ جس کو بولتے ہیں کنفرم یہ نہیں معلوم. حضرت سیدنا سہل بن عدی رضی اللہ عنہ یہ مکران کی جنگ میں شریک ہوئے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور ان کی شہادت ہوئی تھی مکران میں. تاہم یہ ان کا مزار کہاں ہے اس کی فائنل مطلب معلومات نہیں ہے. مزار بتاتے لوگ, اس کی ویڈیو بھی دیکھی میں نے, لیکن کسی مستند کتاب کے حوالے سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا مزار یہ وہی ہے. اللہ بہتر جانے. ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی,
چار یاران نبی
جنتی جنتی,
حضرت صدیق بھی
جنتی جنتی,
اور عمر فاروق بھی
جنتی جنتی,
عثمان غنی
جنتی جنتی,
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی,
ہیں حسن حسین بھی
جنتی جنتی,
ہیں معاویہ بھی
جنتی جنتی,
ہیں ابو سفیان بھی
جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
سب صحابیات بھی
جنتی جنتی,
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب لوگ ہماری تعریف کریں تو ہم خود پسندی وغیرہ باطنی بیماریوں سے کس طرح بچیں, اور اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ برائے کرم جواب استاد فرما دیں.
بڑا نازک معاملہ کہ کوئی تعریف کرے ہماری اور ہم پھولے نہیں, بلکہ یہاں تو انتظار رہتا ہے کوئی تعریف کرے. میری اگر تعریف نہیں کی کسی نے تو بولیں گے میری حوصلہ افزائی نہیں کی, یا میں نے فلاں کارنامہ انجام کیا دیا یہ دیکھ نہیں سکا, یہ کچھ بولا ہی نہیں, چپ ہو گیا, وسوسے بدگمانیاں ہوں گی. تعریف تو کرنی پڑتی ہے. نعت جیسے نعت شریف کوئی پڑھ رہا ہے, اب آپ پوری نعت شریف ہو جائے اور کوئی آواز ہی نہ نکالے, نہ سبحان اللہ بولے نہ صلی اللہ بولے, نعت خواہ کو مزہ نہیں آئے گا, وسوسے آئیں گے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ یار سب خشک ہیں, یا پتا نہیں یہ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے, یا بالکل ڈھیٹ ہے, تو یہ نہیں پتا کہ میں آقا کی شناخت نہیں کر رہا ہوں, بولے ہی نہیں کچھ, نہ نوٹ نکالنا یا دینا وہ تو دور کی بات ہے, سبحان اللہ نہیں بولے, نعرہ نہیں لگایا. اسی طرح مقرر بھی آزمائش میں ہوتا ہے کہ لوگ داد دیں, جب داد دیں گے سبحان اللہ بولیں گے نعرہ لگے گا تو آٹومیٹک جوش آئے گا. یہ دیکھیے بھالی مشاہدے کی چیز ہے. اسی طرح نعرہ لگے گا اور سبحان اللہ صلی اللہ کی صدائے تحسین بلند ہوگی تو نعت خوان بھی ونس مور ہو جائے گا, دوبارہ شعر پڑے گا, پھر نعرہ لگا دو پھر تیبارہ شعر پڑے گا, او محفل گرم ہو جائے. یہ ہے مزہ آتا ہے کہ کوئی طرح مبلغ ہوگا تو اس کو بھی یہی مطلب کہ کوئی مطلب سر ہلائے گا تو اس کو یہ یہ توجہ سے سن رہا ہے, بھلے وہ مطلب کہیں اور گھوم رہا ہو لیکن بعدوں کی سر ہلانے کی عادت ہوتی ہے. اس کو جھنجھوڑ کے پوچھو نا کہ کیا کہا مبلغ نے تو پتا نہیں ہوگا, یوں کر رہا ہے, یہ عادت ہوتی ہے بعضوں کی. لیکن یہ سر ہلانا چاہیے تاکہ مبلغ تھوڑا یوں آیا بولے, تھوڑا اچھا بولے. لیکن یہ کہ غلط بول رہا ہو تو پھر سر نہیں ہلانا چاہیے, بھول کر رہا ہو, بلکہ اگر وہ واقعی غلط بول رہا تو شریعت کے خلاف مطلب ایسی بات بول رہا ہے, شریع غلطیاں کر رہا, پھر تو اس کا بیان سننا ہی جائز نہیں ہے. کوئی بھی مقرر ہو مبلغ ہو کوئی بھی ہو اٹھ کے چلے جانا چاہیے. اس طرح کو نعت کا شعر غلط پڑھے شریعت کے خلاف تو بالکل اٹھ کر جانا ہی پڑے گا, اس کا کلام سننا جائز ہی نہیں ہے, یعنی وہ کلام جو غلط ہے. تو بعض وقت پوری نعت پڑھتے ہیں تو ایک شعر غلط ہوتا ہے اس میں, یا فضول ہوتا ہے, فضول اشعار تو بہت ہوتے ہیں. Thanan, thanan, khanan, khanan, sanan, sanan, sabha chali. Kya? What is this? Na isme zikr Madina hai, na zikr Makkah hai, na zikr Kaaba hai, na zikr Gumbad Khazra hai. Hai kya ye? Sanan, sanan, khanan, khanan. To ye bhi to ho raha hota hai na kalam mein. To fuzool hai aur kya? Is tarah aur fuzool baatein kai hoti hai. Ashar pure pure fuzool hote hain. Jiski taraf tawajjo aam taur pe kisi nahi hoti, wo fuzool hoga to nara zor se lagega. مزہ آتا ہے الفاظ کی ایسی ترکیب ہوتی ہے چناؤ ہوتا ہے الفاظ کا کہ وہ مزہ آ جاتا ہے حالانکہ کوئی پوچھے نا کہ بھائی یہ بولنا کیا چاہتا ہے تو اپنے کو کیا نعت خوان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہا یار بولنا کیا چاہتا ہے کیا یہ اللہ کی حمد ہے یہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے یا کسی صحابی یا ولی کی منقبت یہ ہے کیا کچھ نہیں ہوتا وہ سنن کھنن کھنن یہ ہوتا ہے تو خالی یہی فضول نہیں ہے اور بھی اشعار پورے پورے فضول ہوتے ہیں بڑے اچھے عمدہ الفاظ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا نہ کوئی دینی مقصد ہوتا ہے نہ دنیاوی کوئی اس کا مقصد نکلتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ کہ یہ تو اب ایسی مطلب آزمائش ہے کہ حب جا بلکہ لوگ تعریف نہیں کریں گے تو تھکن لگ جائے گی آواز بیٹھ جائے گی آدمی جلدی بیٹھ جائے گا بولنے والا بھی یا جلدی وہ نپٹا لے گا تو بولے گا تعریف کرے گا یا اس میں بھی نعرہ لگایا پھر بعد میں بھی اگر کہا یار کیا بیان کیا مجھے صحیح باتیں نیند چڑھی تھی میں تو اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا مگر آپ نے جو بیان اٹھایا جو نعت شریف کا شعر اٹھایا میری تو نیند اڑ گئی میں تو جم کے بیٹھ گیا تو بس آپ کی بھی تھکن اتر گئی مبلغ کی بھی تھکن اتری مقرر کی بھی اتری نعت خوان کی بھی اتری اس کا پگار مل گیا اس کا یہ ہے مطلب معاشرے میں تو اب یہ کہ مجھے کہا کہ تم کیا کرتے ہو تو میں بھی انہی میں سے ہوں ظاہر کہ میں کوئی آسمان سے نہیں آیا تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی سبھی کو اچھی لگتی ہے تو یہ کسی کو ایک دم سے مطلب پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کیا کرتے ہیں وہ آزمائش میں پڑتا ہے کبھی کہیں توجہ ہوتی ہے کبھی کہیں توجہ ہوتی ہے ظاہر کہ میں بھی کوئی معصوم تو نہیں ہوں نبی معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں باقی ہم تو گناہگار بندے ہیں تو یہ کہ تعریف ظاہر ہے کہ یوں عام طور پر سبھی کو اپنی تعریف یوں گمتی ہے اچھی لگتی ہے مزہ آتا ہے اللہ کہہ رہے کہ اپنی تعریف سننے میں مزہ نہ آئے اللہ ایسا اخلاص کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے یعنی کہ اخلاص کی تعریفات میں یہ بھی ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اچھا نہ لگے ناگوار گزرے کہ میری تعریف کیوں کی ہے ایسی کیفیت ہماری مگر جو تعریف کرے تو لڑائی نہیں کرنی ہے یعنی دل کی کیفیت ہو کہ یار کہاں اس نے تعریف کر دی جبکہ اپنی حقیقت پر نظر ہوگی نا بندے کی کہ میں تو اب اچھا حقیقت یہ کہ اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوا کہ بندے تو اچھا 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 کہہ کر دھنیا کے پیڑ میں چڑھاتے اور پھر ایسی پچھاڑ مارتے کہ پانی بھی نہیں دیتے صحیح بات ہے دنیا اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی والی ہے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے پھر اچانک نہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہی لوگ مردہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کوئی یعنی کہ یہ دنیا ہے تو بس وہی اچھا ہے جو اللہ کے یہاں اچھا ہے بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے تو یہ کہ اپنی مدح سے محبت کرنا اپنی تعریف سے محبت کرنا یہ بہت برا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب مدح آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے اپنی تعریف سے محبت اپنی تعریف چاہنا، اپنی تعریف سے محبت کرنا، یہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. کوئی ہماری تعریف کر کے، جس کو بٹر پولش بھی کہتے ہیں، مسکے لگانا کہتے ہیں، مکھن لگانا کہتے ہیں، تو یہ کسی کو لگاتے یا اسے کام نکلواتے رہو. خاص کر یہ پارٹیاں اور سیٹ ہوتے ہیں نا، سب کی بات نہیں کرتا. اگر آپ کو ان سے چندہ نکلوانا ہے، بغیر مسکے لگائے آپ نہیں نکل سکتے اس سے. وہ کنجوس مکھی چوز اس کو سخی بولنا پڑے گا، تو ہی مطلب وہ ہو سکتا ہے کوئی زکات دے دے. حالانکہ زکات تو دینی ہے، اینی ہاؤ دینی ہے، فرض ہے. تو پھر بھی وہ جوڑے گھسا دیتے ہیں، دھکے کھلاتے ہیں. حالانکہ زکات جو صحیح مصرف میں لگانے کے لیے آپ سے مانگ رہا ہے، وہ آپ کا واللہ محسن ہے، آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو. اس میں یہ تعاون کر رہا ہے، اپنی جیب کے لیے تو لے نہیں رہا، تو اس کو بھی دھکے کھلاتے ہیں اور ٹہلاتے رہتے ہیں. حالانکہ خود جا کر دے آنا چاہیے، سچی بات یہ. اللہ کریم بس ہمیں عقل سلیم عطا فرما، حب مدحا سے بچائے، اپنی تعریف سننے کے جذبے سے بچائے. اور یہ ایسا مرض ہے کہ 99.9 لاکھوں میں کو بچا ہوگا اس دور میں، اگر میں مبالغہ کروں تو. بہت مشکل ہے، تعریف نہ کرو دل بجھ جاتا ہے، مزہ نہیں آتا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کیفیت کا آپ کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، اسی سوال کے اسی جواب کے ضمن میں، کہ اچھا نہ لگے اگر کوئی تعریف کرے، یا اپنے اخلاص کے اس میں فرمایا کہ اس کو پسند نہ کرے کہ کوئی میری تعریف کرے. اچھا، اب اس کی تعریف کی گئی اور اس نے سامنے والے کو زبان یہ اظہار کیا کہ میں یہ آپ کا یہ تعریف کرنا پسند نہیں آیا، اور دل اپنی اس پسند پر قائم ہے، مگر اس کو یہ بس بتانا یار یہ آپ کو یہ شرم نہیں آتی آپ میرے منہ پہ میری تعریف کرتے ہو، اندر میں قلب اس کا بالکل اس سے اتنا سیٹ ہے، سیٹ اینڈ سیٹ ہے، اور شاید یہ اس کہنے کی وجہ سے زیادہ وہ اس کو اپنے سے متاثر کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی ان کیفیات کے ساتھ اپنی بات کو ظاہر کرتا ہے تو اس کیفیت کا کوئی نام رکھا جائے گا؟
دیکھیں، دل میں اگر حب جاہ موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں ہے تم میرے منہ سے تعریف کرتے ہو، تو اس پر تو کوئی حکم لگے گا نہیں کہ یہ اس فعل کی مذمت تو کر ہی رہا ہے. اگر یہ دل میں اس کو محبت ہے لیکن یہ کہہ نہیں رہا کہ مجھے مطلب اپنی تعریف پسند آئی،
صحیح ہے،
یہ نہیں کہا اس نے. ہاں، اگر یہ اس لیے کہنا چاہتا ہے تھا کہ اس پر اور میری چھاپ پڑے گا، یار کیسا مخلص آدمی ہے، اپنی تعریف کی پرواہ ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے اپنی تعریف سے، تب تو یہ جھوٹا اور ریاکار ہے، دھوکہ دے رہا ہے. انما الاعمال بالنیات،
اللہ عافیت کرے، عطا کرے. اچھا آپ،
لیکن کسی کو کہنا نہیں ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میری تعریف کرتے ہو، اوپر اس سے دل آزاری ہے کا گناہ ہو سکتا آپ کے گلے پڑ جائے.
میں نے اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس کی دل آزاری نہیں کریں گے،
آپ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ سے استغفار، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اس تعریف سے آپ نہ پھولیں، نہ کہ اس کا منہ نوچ لے،
ٹھیک،
دوسرے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایک وہ ہو سکتا ہے اور کچھ بول دے جو شریعت کے خلاف بات ہو.
ایک اور موضوع آپ نے اپنے جواب میں لیا تھا، وہ سنن سنن وغیرہ ٹائپ کا. اب نعت خان ماشاء اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے. اب نعت خانوں کو اگر آپ یہ بتانا چاہیں، جیسے ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ ایک فعل ہے، یہ کیا ہے، لیکن اب اتنے نعت خان ہیں، اگر یہ نعت خان کو کوئی ایسے آپ کی طرف سے گائیڈ لائن مل جائے، دو اس طرح جملے مل جائے کہ بیٹو یہ دیکھ لیا کرو کہ یار یہ جملے بولنے ہیں، یہ جملے نہیں بولنے، یہ لینا ہے بیٹا، یہ نہیں لینا. ماشاء اللہ دیکھا ہے کہ آپ کی بات رہتی ہے ان کے پاس.
ٹریننگ سینٹر کھولنا پڑے گا اس کے لیے. اب میں ابھی کیسے بتا دوں کہ کیا کلام میں فضول ہوتا اور کیا نہیں ہوتا. وہ تو میں نے مثال دی کہ سبا چلی سنن سنن کھنن کھنن تھنن تھنن. میں نے کہا واٹ از دس، یوں بولتے ہیں نعت خوان یار، کہ نعت شریف ہے، حمد ہے، منقبت ہے، اللہ رسول کی تعریف ہے، یہ ہے کیا؟ اپنے کو بتا دیتے تھے کہ یہ ہے کیا، بولتے ہیں کر کے وہ رگڑے تاڑتے ہیں کیا، یہ کیا ہے مطلب.
مثال کے طور پر کوئی نعت خوان اگر آپ کو یوں کہتا ہے کہ حضور وہ اصل میں یہ نا ہم کلام کی خوبصورتی کے لیے ایک پبلک بیٹھی ہوئی
اعلی حضرت کی خوبصورتی نہیں پتا چلی آج تم کو پتا چل گئی.
اچھا یوں
اعلی حضرت نے کوئی لکھا ہے ایک ایک مصرع فضول لکھا ہو پوری ہدایت کے بخشش میں دکھا دو مجھے مجھے تو فتح رضویہ سے تو یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ فضول بھی ہوتے ہیں. اعلی حضرت کی بارگاہ میں جب اشعار پیش ہوئے نا سوال میں تو اس کو اعلی حضرت نے فرمایا کہ فلاں فضول ہے فلاں یوں ہے فلاں غلط ہے تب تو مجھے سمجھ پڑی کہ ہاں یار اس میں فضول کلام بھی ہوتے ہیں. ہم تو ہیں اعلی حضرت کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں سیدھی باتیں اور یہ باتیں کر رہے ہماری عزت گھٹتی نہیں بڑھتی الحمد للہ. اعلی حضرت ولی کامل ہیں امام اہل سنت ہیں امام احمد رضا خان ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے.
آمین آمین.
تو یوں مطلب یہ کہ فضول اشعار کی پہچان تو نہیں ہوگی یہ تو شاذ و نادر کو کر سکے بڑا کو ماہر ہو اور وہ کر لے تو کر لے لیکن یہ کہ ہمیں اپنی اٹکل سے کسی شعر کو فضول کہنے پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ بعض اوقات اس کا کوئی مقصد ہوتا ہو اور ہم سمجھیں کہ یہ فضول ہے تو اس لیے کوئی اہل علم ہی ہمیں سمجھا سکتا ہے کہ یہ فضول ہے یا کیا.
درست.
ہم تو یہ بتاتے تھے اپنے بزرگوں کے کلام پڑھو لیکن اب یہ کہ بزرگوں کے کلام بھی یہ کب تک پڑھیں واہ واہ سب نہیں کریں گے نا اب یہ روز پڑھیں واہ کیا جود و کرم اے شہ بتخا تیرا اب کلام کے تو شریعت کے مطابق ہے اعلی حضرت کا کلام ہے عاشق رسول کا کلام ہے یہ پڑھیں گے تو لوگ جھومیں گے نہیں داد نہیں ملے گی نہیں پڑھیں گے تو یہ کسی اور کا وہ چھنن کھنن والے کا ڈھونڈے گا کلام. او قوم نعرے لگا رہی ہو چل رہی ہے نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے تو مزہ اس میں آتا ہے نا کیا کرے
اس میں بھی
نکال سب ایسے نہیں ہوتے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں.
اعلی حضرت کے کلام میں بھی نکال لیتے نا رم جھم رم جھم جھم بہت لمبا کرتے چلے جائیں گے اس میں بھی نکال لیتے ہیں.
ہاں رم جھم رم جھم تو رم جھم تو برسات کا ایک انداز ہے وہ تو ایک یعنی کہ حسن تکلم اس کو کہہ لیں مطلب ایک تحسین کلام ہے یہ
اس کو پڑھتے
یہ کر کے اس کا مذاق بنوا لیتے بےچارے تو لوگ پھر ہنستے کلام میں مطلب رمجم ہے تو وہ اپنے انداز میں پڑھ گئے آدمی وہ رمجم تو بارش کا تو ایک یہ تو محاورہ ہے رمجم رمجم برسات برسنے لگی موسلادھار بارشیں ہونے لگی.
اگر اس پر بھی تھوڑا سا آپ ارشاد فرما دیں کہ بہت سارے نعتخواں ہوتے ہیں ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں کلام اچھا ہوتا ہے ان کا سمے ہر ایک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تشریحات کی بعض اوقات ترغیب دلاتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ جو اشعار کی تشریحات کرنے لگتے ہیں اور اس پر گفتگو کرنے لگتے ہیں تو ایک تو مشاہدہ بھی ہے سنا بھی ہے کہ بعض اوقات اس میں بڑی جو ہے وہ خلاف شرع باتیں ہو جاتی ہیں تو اس طرح جو یہ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں اور اس پر بھی کچھ آپ ان کو ارشاد فرما دیں.
اصل جو عالم نہ ہونا اس کو واعظ کہنا حرام ہے یہ اعلی حضرت کا فتویٰ اور ہم بیان کرتے رہتے ہیں مبلغین کو بھی ہماری تاکید ہے کہ جو عالم نہیں ہوتے ہمارے مبلغین ذرا ہم تو دیکھ کر بیان کریں جو علماء نے لکھا اتنی ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی ہیں تو دیکھ کر بیان کریں عالم کا لکھا ہوا. تو اب اگر کوئی تشریح کرتا ہے اور عالم کی شرح لکھی ہوئی جو مطلب شرعی غلطیوں سے پاک ہے اس کو رٹ لیا اس نے حفظ کر لیا اور اب وہ کسی کو بیان کر رہا ہے تو جائز ہے یا دیکھ کر کر رہا ہے تب بھی جائز ہے اور اگر اپنی اٹکل سے کر رہا ہے اور آیتیں بھی پڑھ رہا ہے حدیثیں بھی بیان کر رہا ہے تو یہ خطرناک ہے جبکہ وہ ایسا عالم کو غلطی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو بھی عالم ہے مفتی ہے اس کو یہ اپنی طرف سے پوری احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو بول رہا ہے وہ شریعت کے مطابق بول رہا ہے پھر اگر احتیاط کے باوجود غلطی ہو گئی تو یہ گناہگار نہیں ہے احتیاط نہ کرے تو پکڑ اس کی بھی ہے. تو اس لیے وہ شرح بیان کرتے وقت علماء نے جیسے ہدایت کے بخشش کے اشعار ہیں یہ اس کی شرح کی ضرورت پڑتی ہے اس کی علماء نے لکھی ہے شروعات ان شروعات کو دیکھ کر یا اس کو یاد کر کے کرے تو ٹھیک ہے شرح
سے بات شرح کی چلی ہے تو سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، اعلی حضرت کے شعر کا مطلب ارشاد فرمائیں.
یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے کہ سچے اور امانت دار، اور دشمن آپ میں عیب نکال نہیں پائے، تھا نہیں تو نکلے کہاں سے. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں نے بھی تعریف کی، اور ایسی تعریف کے دنیا میں شخصیات کے بارے میں جو تحقیق کی نا، تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کوئی ہوا ہے تو اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں کہ غیر مسلموں نے بھی شخصیت کے اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کیا ہے. یہ بے عیب شخصیت تھی جو کسی کو دکھاتی نہیں تھی، کسی کو ستاتی نہیں تھی. اخلاق ایسے کہ کوئی ان جیسا اخلاق والا ہوا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو ایسی شخصیت سب ان کو مانتے ہیں. غیر مسلموں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں، جی ہاں نعتیں لکھی. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان ہے.
دشمن دوست
دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یوں دشمن یعنی جو اسلام قبول نہیں کرتا تو وہ مطلب، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جنہوں نے کی پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل کے اندر یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ ہیں اچھے، ہم بھلے نہیں مانتے اچھے لیکن ہیں اچھے. تو یوں دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، نہیں آپ جو ہے دشمن کی آنکھوں میں بھی پھول کی طرح نظر آ رہے ہیں، ایسے آپ حسین ہیں، ایسے مطلب یعنی کہ خوبیوں کے جامع ہیں. اور دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، ہم اتنے عیبوں میں ملوث ہیں، ایسے بد اخلاق اور بد کردار لوگ ہیں، ایسے برے لوگ ہیں کہ دوست بھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم دوستوں کی نظر میں بھی کانٹے کی طرح چبھتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے وہ عاجزی فرمائی ہے. نہ سرکار کی تعریف جہاں کی ہے تو سرکار پھول ہیں اور ہم کانٹے ہیں، یوں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا. تو اعلیٰ حضرت تو خیر اعلیٰ حضرت بھی پھول، ہم نا کہ پھول کے صدقے میں ایک پھول ہی ہے سرکار کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم. واقعی ہم کانٹے ہیں، ہماری زبان کچھ تو دل میں کچھ، ہمارے ظاہر کچھ تو باطن کچھ، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور دل میں نفرت ہے. ہم لوگوں کی تو بالکل بری حالت ہے، اللہ کریم ہمارا دل زبان ایک کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آنکھ میں بھی پھول تو
بات کر رہا ہوں. جس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا نام ہم نے محمد رکھا ہے، وہ پکارنے کے لیے حمزہ رضا رکھا ہے. جب آپ سے مدنی التجا ہے کہ بیٹے کو بیوت سے نواز دے، اپنے مریدین میں شامل فرما لے.
میں نے آپ کے بیٹے کو سلسلہ عالیہ قاضی اعظم میں داخل کیا، اللہ کریم آپ کو مبارک کرے. آپ کا بیٹا اللہ کرے عالم بارم المفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنے.
اگر کھانے کے دوران بلی آ جائے تو کیا اسے کچھ کھانا دے سکتے ہیں؟
اگر اپنا ذاتی کھانا تو دے سکتے ہیں، کہیں مہمان ہیں آپ تو مہمان نے جو کھانا لگا ہے اس میں سے نہیں دے سکتے.
تاج محمد نام رکھنا کیسا؟
حرج نہیں ہے، اللہ کے رکھتے بھی لو.
نماز کے دوران گریبان کا بٹن بند کرنا کیسا؟
دوران نماز.
دوران نماز
یوں کر کے اس طرح باندھا، بٹن لگایا کہ دیکھنے والے دیکھ رہے، اور یہ دیکھنے والے پر یہ تاثر ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا ذرنے غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے. یہ ایسا فیل کرنے سے، ایسا کام کرنے سے نماز میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر ایسا نہیں اور یوں اس طرح جیسے یوں ایک ہاتھ بھی یوں ہے اثرن، اور یوں اب یہ یوں کر رہا ہے، تو دیکھنے والے کو یوں تو لگے گا کہ ہے نماز میں، تو یہ عمل قلیل کہلائے گا. ضرورت تل اگر ضرورت ہے تو کراہیت نہیں ہے، ورنہ مکروہ تنزیہ ہو جائے گا.
بعض دیہات میں رواج ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے ایک گھڑا کھودتے ہیں جس میں میت کے غسل کا پانی جمع ہوتا ہے، بعد میں اس گڑے کو بند کر کے اس کے اوپر چراغ روشن کیا جاتا ہے کہ جنات نہ آئیں، کیا یہ درست ہے؟
یہ کیسے درست ہوگا؟ اتنا تکلف اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیے، شریعت میں سا کچھ ہے نہیں. اگر اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو گناہگار ہیں. شریعت میں جب ایک چیز ضروری نہیں ہے تو ہم کیوں ضروری سمجھیں؟ پھر اوپر چراغ جلانا یہ بھی فضول، گڑا کودنے میں اتنا خرچہ کرنا،
پھر
یہ سمجھنا کہ اسے جنات نہیں آئیں گے، جنات پکڑ لیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ آتے کہ نہیں آتے.
اگر کوئی ناراض ہو، بات ہی نہ کرے، کال بھی اٹینڈ نہ کرے، میسج کا جواب بھی نہ دے، اب اس کا کیا علاج کریں؟
اب ظاہر ہے کہ منانے کی کوشش کی نہیں مانتا تو دعا کرے اور کیا کرے، مار کے تو نہیں منائے گا کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. اب یہ کہ بعض اوقات ایسی جان پھنسی ہوتی ہے کسی دوست میں، اس کے بغیر چین نہیں آتا، اس کو یوں منانے کے لیے کوشش کرتے ہوں گے، اس کو بھی مان جانا چاہیے. اتنا مان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دھتکار دے کے جا نہیں مانتا تو ایسا نہ ہو. وہ حدیث پاک میں نا کہ جو تمہارے پاس تمہارا بھائی جب معافی لے کر آئے اسے معاف کر دو، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. اس لیے کوئی معافی مانگے نا مسلمان تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. بعض لوگ بہت یعنی کہ دل سخت ہوتا ہے، معاف کرتے نہیں ہیں، معاف کر دینا چاہیے. بلکہ وہ کسی کا قول ہے کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگے تو تم 70 بار اس سے معافی مانگو. کہ یہ نوبت کیوں آنے دی کہ وہ آ کر تمہارے سامنے عاجزی کرے اور معافیاں مانگے، پہلے ہی معاف کر دو اس کو. نہیں نہیں بس بس معاف معاف یوں کر، ہے نا؟ اور ہم لوگ تو ہے نا انتظار کرتے ہیں، میں کیوں معافی مانگوں، یہ مانگے گا، میرا قصور تھوڑی ہے.
آپ نے ایک بار کسی کو سمجھایا تھا، ان کے ساتھ کوئی وہ معاملہ، مطلب ایک شخص سے معافی مانگ رہا تھا کہ معاف کر دو، معاملہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا، تو آپ نے بڑے پیارے اندر سمجھا کہ یار اتنا بھی نہ کو بھی اگلا معافی مانگنا بند کر دے نا، اگلا منانا بند کر دے. اب اتنا منایا تو مان جانا چاہیے، کہتا ہے منانا بند کر دے آدمی. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ان کی تفہیم فرمائی تھی.
واقعی ایسا ہی ہے کہ معافی مانگیں گے تو مانگے گا، ایک بار دو بار تین بار ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر مایوس ہو جائے گا.
مناتے ہیں لوگ لیکن اگلا مانتا نہیں ہے، بہت زیادہ اڑی کرتے ہیں.
بات تو یہ ان کو بھی میں نے سمجھا ہے نا کہ مان جائیں، جبکہ کوئی شرعی طور پر خرابی نہ ہو.
جی جی
بعض اوقات نہ ماننے میں شریعت کی پاسداری ہوتی ہے، کہ اس کی دوستی ناجائز ہوتی ہے، وہ کوئی غلط کام کی وجہ سے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کو تو بالکل اس کو معاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اس کو منہ ہی نہ لگائے، لیفٹی نہ کرائے، جان چھڑائے اس سے.
یہ سوال آیا ایس ایم ایس کے ذریعے، اسلامی بہنوں کے لیے نماز میں ناک کا کتنا حصہ لگانا ضروری ہے؟ کیونکہ میرے گھر والے مجھے اتنا ڈانٹتے ہیں، کیوں گھر میں ہے کارپیٹ، اور کارپیٹ کی وجہ سے ناک کی ہڈی جمانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ناک پر ہو گیا نشان، اب ناک پر نشان ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اتنی سختی نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
ناک کی ہڈی لگانا، پیشانی جمانا، یہ دونوں کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے. تو اگر وہ واقعی ایسا کارپیٹ ہے نرم، کارپیٹ یوں نرم بنتا ہے کہ ایک تو کارپیٹ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، موٹا نہ بھی ہو تو نیچے کے آج کل فوم بچھاتے ہیں تو اب یہ نرم ہو جاتا ہے. اب اس پر نماز پڑھنا جو ہے نا یہ واقعی بڑا دشوار ہے. خشوع کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ خشوع اور خضوع آئے اس میں، ظاہر ہے کہ وہ آدمی اسی میں تھوڑا زور آزمائی کرتا رہے گا کہ کسی طرح میری پیشانی جم جائے اور ناک کی ہڈی لگ جائے. ہاں ناک کی ہڈی تو خیر لگ جاتی ہے لیکن پیشانی جو ہے نا یہ جمانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کہ وہ جو محترمہ جو ہیں ان کو ناک پر زور لگانے کے بجائے پیشانی پر یہ توجہ دیں. تو پیشانی کو جب یہ جمائیں گی نا تو ناک کی ہڈی خود بخود لگ جائے گی. ہاں جبکہ یہ کہ ناک اونچی نہ رکھی ہو، یعنی سیم مطلب یہ دبائیں گی نا تو زور پیشانی کو دیں. کہ ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے اور پیشانی کا جمنا فرض ہے، دونوں میں فرق ہے. ہڈی لگ گئی کافی ہے، اب یہ اس نے جمائی ہے ناک کی ہڈی تو اب داغ پڑ گیا، اب وہ اس کو ناگوار گزر رہا ہے، یہ اس کا ناگوار گزرنا بھی مناسب ہے، ایسا کرنا نہیں تھا کہ جس سے ناک وہ بدنما ہو گئی. اچھا اب اگر یہ دونوں سن رہے ہیں تو لڑنا مت، کہ لڑنا بھی برا ہے. اس نے جو بھی کیا بیچاری نے شریعت کا حکم سمجھ کر کے، اب کلی ولی معافی اور درگزر سے کام لے، لڑائی نہیں کرنی. کہ لڑنا بھی تو کوئی شریعت میں اچھی بات نہیں ہے نا، پھر دل آزاری کی صورت ہوگی، پھر گھر خراب بھی ہوتے ہیں اس میں، بعض وقت روٹ بند، میکا، سسرال، الگ الگ، پھر وہ مورچہ بندی 1-2-3 بہت کچھ ہو جاتا ہے بعض وقت. تو اس لیے معافی درگزر سے کام لے. اور آئندہ یہ کہ مدنی بیٹی بھی جو ہے وہ بس وہ ناک کی ہڈی لگنی ہے یہ سمجھ لیں. ایک دم بعض عیسائی بھائی بھی بڑا زور لگاتے ہیں، کوئی یہاں مطلب انہیں داغ کر دیتے ہیں، کوئی یہاں کر دیتے ہیں، اصل یہ ہڈی ہے نا یہ ہے، یہ یہاں زور لگا رہے ہوتے ہیں دو آنکھوں کے بیچ میں، تو یہ کیسے جمے گی یار، یہ نماز میں سجدہ ہی نہیں پڑے گا. تو زمین پر بھی یہ یوں کھینچ کھانچ کے نکالتے ہوں گے اور وہ زخم کر ڈالتے ہیں بعض اوقات، مجھے یاد پڑتا ہے کوئی کوئی. یہ ہڈی ہے، یہ نوک ہے نا، اس کو نوک کو دبائیں گے تو یہ ہڈی ہو جائے گی، ساری ہڈی لگ جائے گی. تو یہ آپ اس کو دبائیں گے نا تو یہ ہو جائے گی، مگر اتنا نہیں دبانا کہ وہ زخمی ہو جائے، داغ پڑ جائے یا آپ کو تکلیف پہنچے. پیشانی میں بھی یہی ہے کہ تکلیف نہیں پہنچانی خود کو، مگر اتنا دبانا ہے کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی. یہ اس کے لیے کارپیٹ یا بغیچے کی گھاس ہوتی ہے جو، اس پہ بھی دبانی پڑتی ہے، یا کوئی گدڑی ہے اس پہ نماز پڑھی ہے تو اس کو بھی دبانا پڑے گا. اور جو یہ نارمل فرش ہوتا ہے یا سخت کارپیٹ ہوتا ہے، جیسے ہم نے کارپیٹ مختلف سیمپل منگوا کر خود ہی ہم نے، میں نے اس میں حصہ تھا میرا بھی، ہم نے پاس کیا ہے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے لیے، کہ سردیوں میں ضرورت پڑتی تھی، سردیوں میں نماز میں تکلیف ہوتی تھی خالی فرش پر، یہ عیسائی بھائیوں کا مطلب یہ وہ تھا. پہلے تو ہم یہی ذہن تھا ہمارا کہ ہم نہیں بچھائیں گے، لیکن یوں مجبوراً کہ سارے لوگوں کو سہولت بھی دینی ہے تاکہ نماز میں بھی ان کو دل لگے، ننگے فرش پر ایک دم سخت سردی میں تو نماز میں دل نہیں لگے گا. تو یہ سخت کارپیٹ لیا، لیکن اب دیگر ہمارے فیضان مدینہ بن رہے ہیں پتہ نہیں ان میں یہ لوگ خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے، بلکہ میں نے تو دیکھے کہ سبز کارپیٹ بچھا دیتے ہیں. یار سبز گنبد ہمارے سر کا تاج ہے اور بعض جگہ سبز کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں رکھنے کو بھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے دل نہیں کرتا کہ سبز گنبد ہم سر پہ رکھتے ہیں، تو اس ایک نسبت کی وجہ سے دل نہیں کرتا. اس طرح بلو، جو بلو ہوتا ہے یہ نیلا، یہ جو اس میں نا یہ نیلا، فیروزی بھی بولتے ہیں اس کو، یہ غوثیہ کلر، اس پر بھی دل نہیں ٹھکتا پاؤں رکھنے پر. اب غوث پاک ہمارے سب پوچھے پیر و مرشد ہونے کے ناطے اور ولیوں کے سردار ہے اور بہت بڑے ولی ہے نا. تین ہی غوث, ایک پہلے غوث امام حسن مجتبی نواس رسول صحابی ابن صحابی جنتی صحابی ابن جنتی صحابی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پہلے غوث ہے. غوثیت کبرا مطلب یوں غوث تو دوسرے بھی ہیں, غوث اعظم قطب اکبر نے بڑے غوث, تو یہ پہلے بڑے غوث قطب اکبر غوث اعظم یہ امام حسن مجتبی نواس رسول ابن مرتضی, اور دوسرے پھر غوث ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر و مرشد غوث پاک ہے نا, یہ کہ ہم ان کے سلسلے میں ہیں. اچھا تو اس کے بعد اب غوث اعظم ہوں گے امام مہدی, یہ تیسرے غوث. تو یوں تین غوث اعظم دنیا میں ہونے, دو ہو چکے ایک کیا بھی ظہور ہوا نہیں ہے, ظاہر نہیں ہوئے. دیگر غوث تو ہو سکتے ہیں, اولیاء کرام میں ایک قسم ہے غوث. تو یوں مطلب یہ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار فائز الانوار آپ کے گنبد شریف کا رنگ جو ہے یہ نیلا ہے, نیلا بلو یا لائٹ بلو کہنے فیروزی کلر, تو اس کلر پر بھی یہ کارپیٹ ہمارے بچھے ہوتے ہیں مسجدوں میں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اب کوئی مجھے برا بھلا کہے تو کہتا رہے, اعلی حضرت نے سکھا دیا ہے کہ بول دو ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. محبت کی بات ہے, ہو سکتا ہے مرشد ہمارے اس سے خوش ہو جائیں گے, اس کو میرے گنبد کے کلر سے اتنی محبت ہے تو مجھ سے محبت کتنی ہوگی. تو الحمدللہ ہمیں تو غوث پاک سے بھی محبت ہے.
آپ نے بہت اچھی بات کی, اگر کوئی برا کہتا ہے یا یہ کرتا ہے تو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا بیس نہیں کرتے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس کو آپ اگر یوں کر دیں کہ اگر کوئی یوں جیسے یہ بات آتی ہے یہ سوشل میڈیا پر آپ کا یہ آواز آتی ہے یہ ویڈیو, دیکھو یار دن میں سختی کرتے ہیں یار, یہ دیکھو یہ سب رنگ کے لیے بھی ہے, نیلے رنگ کے لیے بھی ہے, تب بدبی کیا کرے بھائی کون سا رنگ لے, یہ باتوں کا لوگ اس طرح کی.
اور جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا کہ لطف کیا ہوتا ہے. تو محبت کی شراب پی نہیں, عشق رسول کی مائے جس کو نصیب ہی نہیں ہوئی تو وہ تو ایسی باتیں کرے گا, سوشل میڈیا کو کام تو دے ہی رہا ہوں میں, نصیب اپنا اپنا. تو یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بات ہے, سب حکومت سے ہم کو پیار ہے, نسبت ہے. ارے اللہ کے بندو آپ کو پتا ہے جنت کا لباس بھی سبز ہوگا, آیت پڑھو نا,
یلبسون ثیابا خضرا من سندس, کہ اہل جنت جو ہے وہ ریشم کا سبز لباس پہنیں گے.
سبحان اللہ. اچھا اچھا جنت کی زمین پتا کیسے رنگی ہوگی, مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ جنت کی زمین بھی سبز ہوگی, تو وہاں تو جنت ہے نا, وہ اس کی بات ہی کیا ہے. تو ہم یہاں مطلب یہ کہ جیسے وہاں جنت میں ریشم پہنیں گے سونا پہنیں گے, یہاں مرد ریشم بھی پہنیں گے سونا بھی پہنیں گے جنت میں, وہ جنت میں جا کے پہنیں گے یہاں نہیں پہنیں گے. تو بہرحال یہ کہ سبز رنگ کی ایک نسبت کی وجہ سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں, اور اس سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو یہ اپنی خیر منانی چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ناجائز نہیں کہا, سبز کارپیٹ پر پاؤں رکھنا ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. غوث پاک کے گنبد کا غوثیہ رنگ میں کہتا ہوں اس کو, غوثیہ رنگ پر پاؤں رکھنا یہ گناہ نہیں ہے, اس پر نماز پڑھنا 100% جائز ہے, 100% جائز ہے. سبز رنگ پر کارپیٹ پر پاؤں رکھنا 100% جائز, اس پر نماز پڑھنا 100% جائز, لیکن اس پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے.
اس میں میں ایک بات عرض کروں, ایک جملہ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا میں فریڈم آف ایکسپریشن, اپنی رائے یا اپنے تاثرات کو بیان کرنے اور بھی رائے بیان کرنے کی آزادی, اور اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اگر یہ اب ایک شخص ہے جس کو یہ سب پسند ہے یہ پسند نہیں ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے, اور کہہ کر اظہار کر رہے ہیں کہ جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز نہیں ہے, تو اب اس کی ایک اپنی فیلنگ ہے, اس کے ایک اپنا ایکسپریشن ہے, اس کی اپنی ایک عقیدت ہے, تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانا خود ایک جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اس کی اپنی وہ ہے, یہ بھی اچھا وہ منع کر رہا ہے تو وہ بھی بولا مجھے بھی بولنے کی آزادی ہے, تو بھائی ٹھیک ہے تو جو کہہ رہا ہے نہیں تو اس کو بھی بولنے کی آزادی ہے, تو جو بولنے کی آزادی دونوں کو ہے تو پھر پابندی کی چیز کی لگا رہے ہو یار.
وہ مطلب میں نے مطلب وہ شریعت کے بات میں خود آپ جیسے جماعت کہیں مسجد میں جا رہا ہے, جماعت واجب ہے, بچھا ہوا سبز کارپیٹ, جماعت معاف نہیں ہو جائے گی, اب سبز کارپیٹ پر بھی نماز پڑھنی ہوگی با جماعت, چاہے سبز ہے چاہے بلو ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے بارہا سبز کارپیٹ پر نماز پڑھی ہے, سبز پر پاؤں رکھنے کی بھی نوبتیں آئی ہیں, مگر مجھے پسند نہیں ہے. میں نے یہ کہا جہاں جہاں مجھ سے ہو سکتا ہے میں بچ بھی جاتا ہوں
ٹھیک,
لیکن یہ کہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ بتا دیا کہ میں نے ناجائز نہیں کہا, ناجائز نہیں سمجھتا, گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں سمجھتا, مگر میں سبز رنگ کا ادب کرتا ہوں. اور جو عاشقان رسول جو ہے نا یہ اس وقت میری باتوں پر ان کا دل جو ہے نا سینے میں جھوم رہا ہوگا,
مزے کو
اور مزا اپنے گھر میں جو کارپیٹ سبز بچھا ہے نا کہ پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ یار بھول ہو گئی ہے, لیکن مسجد میں جو بچھا ہوا ہے نا اگر مسجد والے غور کریں گے اب کیا حل کریں, اب کوئی حل نہیں ہے اس کا, یہ بھی بتا دوں. اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ وہ دیوانگی میں آ کر ایک کارپیٹ لپیٹ کر وہ پرانے سامان والے کو بیچ دیں تو یہ جائز نہیں ہوگا, اس کا نقصان کرنا. اب یہ بچ گیا, آئندہ جب کبھی نوبت آئے تو خیال رکھنا اس طرح گھر کا کارپیٹ بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ مال ہے, مال کو ضائع کرنا یہ حرام ہے. میں نے عشق کی بات کی ہے تو اب یہ کہ آئندہ جب جب یہ کہ موقع ملے تو احتیاط آدمی کرے, یہی سمجھ میں آتا ہے.
آپ نے ابھی فیضان مدینہ کے تعلق سے بیان کیا تو حاجی جنید مدنی رکن شورا جو ذمہ دار بھی ہیں, تمام مدنی مراکز کے ذمہ داران کو کارپیٹ کے مدنی پھول لکھ کر پیش کیے گئے ہیں, جو آپ نے بیان کیا تھا نا اس طرح اس طرح ہونا چاہیے, تو وہ سب بیان لکھ کر دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی یہیں تک پیغام دیا کہ لکھ کر دیے ہیں,
لکھ کر دیے. فیضا اصل مدنی چینل پر کبھی کبھی تصویریں آتی ہیں نا مسجدوں کی, تو ایسا شک پڑتا ہے کہ میں نے دیکھے فیضان مدینہ کے نام سے, ہو سکتا ہے وہ فیضان مدینہ نہ ہو, کوئی اور مسجد ہو جس میں اپنے دعوت اسلامی کے اجتماع تو ہوتے ہیں دیگر مساجد میں بھی, جہاں فیضان مدینہ میسر نہیں ہے یا زیر تعمیر ہے یا نہیں ہے, وہاں دوسری مسجدوں میں ہوتے رہے وہاں پیچھے میں, تو جائز تو ہے اس کا, میں نے منع تو کیا ہی نہیں ہے نا. اب مجھے بھی بیان کرنے جانا ہو اور وہاں سبز کارپیٹ بچھا ہو تو میں تھوڑی لڑائی کروں گا, وہاں کھڑے ہو کر بیان تو کروں گا نا, اس کا ثواب زیادہ ہے بیان کرنے کا. کارپیٹ کی وجہ سے میں پیٹ دے کے چلا جاؤں گا بیان ہی نہیں کرتا ہوں تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اور میں ایک نیکی کی دعوت سے محروم لے جاؤں گا, تو میں جو بولتا ہوں اس کی آپ ڈیپتھ سمجھے, گہرائی سمجھے,
بیلنس کی بات ہے.
ہاں
الحمدللہ
کیا مجھے پسند نہیں ہے
ٹھیک,
میں کبھی کبھی مجبورن یا جیسے بھی کبھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہوں, لیکن مجھے پسند نہیں ہے. سبز گھاس ہے زمین پر بچھی ہوئی ہے سبز ہے, پاؤں رکھنا پسند نہیں ہے. دیکھا ہوگا آپ نے تو میرا خیال کئی بار,
جی جی جی
ہم ساتھ ہوتے ہیں, میں بچ کر وہ
سائڈوں سے
ترکیب سے نکلنے کو, لیکن نہیں بچ پاتے. اب تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں لمبے مطلب جمپ مار سکوں یا نکل سکوں, تو یہ مجبور ہے گزر رہے تو کیا کرے, پاؤں رکھنا پڑتا ہے. لیکن ناگوار ہے یہ, ناگوار ہونا بھی انشاءاللہ مجھے آخرت میں سرخرو کرے گا, کہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے, گنبد خضرا کی نسبت کی وجہ سے اس پر پاؤں رکھنا مجھے ناگوار ہے. یہ عشق کی بات ہے, محبت کی بات ہے, ہم عشق کے بندے ہیں,
کیوں
بات بڑھائی. کعبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ساحد, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. یعنی جو مکہ شریف کو افضل کہتے ہیں ان کو اعلی حضرت نے فرمایا کہ چلو مکہ شریف ہی افضل, طیبہ نہ صحیح مکہ ہی افضل, مگر ہمارے لیے تو مدینہ ہی افضل ہے, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی. تو کائے کو بلجھتا ہے, نعوذ باللہ مکہ شریف کی توہین تو نہیں کر رہے, مکہ ہمارے سر کا تاج ہے. مکے کا بھی احترام ہے، لیکن جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کور کی ہے، کہ اس وقت مکہ شریف جس کی نسبت سے شریف کہلایا، جس کو شرافت ملی، جس کی وجہ سے مکہ شریف وجود میں آیا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تشریف فرمائیں۔ دونوں بنی سجیلی انیلی دلن، مگر جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کنور کی ہے۔ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینے میں تشریف فرمائیں، تو یوں مدینہ جو ہے ساری کائنات کا نگینہ ہے۔ یہ فتح رضویہ شریف سے ایک بہت پیاری روایت ملی ہے، فتح رضویہ جلد 21 مسئلہ 159 الجواب۔ بے شک مدینہ طیبہ سے کسی شہر کو نسبت نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، یعنی مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانے۔ یہ صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ المدینہ تو خیرم من مکہ، یہ بھی حدیث پاک ہے، المدینہ تو خیرم من مکہ، کہ مدینہ مکے سے بھلا ہے، بھلائی والا ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، مولانا سنجہ خان فرما رہے ہیں، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، آقا ہم آپ کی گلی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ یہاں پر ہیں نا۔ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔
جنت بھی لینے آئے نہ چھوڑے گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہیں گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
چار چار لکھا ہوا ہے، رمضان بہار شریعت میں کیا کچھ نہیں ہے، آجی ابو بکر بھاری شریعت میں ایسا کیا ہے کچھ آپ بتائیں.
پہلے حصے میں عقائد کا بیان ہے,
دوسرے حصے میں طہارت کا بیان ہے,
تیسرے چوتھے میں نماز کا بیان ہوا ہے,
پانچویں میں زکات اور روزے کا بیان ہے,
چھٹے میں حج کا بیان ہے,
ساتویں میں نکاح کا بیان ہے,
آٹھویں میں طلاق کا بیان ہے,
اور بہت کچھ بھاری شریعت کے 20 حصوں میں ہے.
ہمارے گھر میں ہے,
ہمارے گھر میں بھی ہے.
امیر اہل سنت دو ذوالقعدہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے. آج ہم نے نیاز کا اہتمام بھی کیا ہے. ہم دو تین دن پہلے کیا نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں؟
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست مدنی خاکہ. بے شک نیاز تو سال میں جب چاہے کر سکتے ہیں, اس رات جیسے اس دن ہو, جیسے کل دو تاریخ ہے آج دوسری رات ہے, اس میں ہو تو زیادہ اچھا ہے. کہ بزرگوں میں یہ بھی ایک بزرگوں کا معمول ہے, وہ اس رات یا اس دن کو یہ فاتحہ کرتے ہیں, اس حال سواب کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بارے شریعت کا الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے فینسی سیٹ بھی مرتب کیا ہے, بہت جدید فینسی جلد میں شامل ہے. 4,300 روپیز میں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے.
ماشاء اللہ, بہار شریعت واقعی ہر گھر میں ہونی چاہیے. میں نے تو سب سے پہلے بہار شریعت جب لی تھی تو اس وقت کچھ حصے لیے تھے یا پوری تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کی تھی, اب یہ یاد نہیں آ رہا, لیکن یہ یاد ہے مجھے کہ 28 روپے کا سیٹ ہوتا تھا, 17 حصے تھے ان دنوں, 20 نہیں تھے اس میں وصیت. ٹھیک ہے, میرے کوئی یعنی شاگرد یا اولاد میں سے 3 حصے لکھ لے میرے, مجھے 20 لکھنے تھے لیکن بہرحال آپ نہیں لکھ پائے, وہ پھر آپ کے شاگردوں نے اور مل کر 20 حصے پورے کر لیے. آپ 20 حصے کا سیٹ ہے تو اس وقت 17 کا 28 روپیہ ہدیہ تھا, اور جلد میں بائنڈنگ میں دو جلدوں میں 32 روپے, 16 روپے کی ایک جلد. اب تو 32 روپے میں خالی کوئی جلد بھی نہ بنا دے. اب تو کیا 4,450 آپ نے بتایا نا,
4,300
روپے کی بہار شریعت
جی
پورا سیٹ
جی جی,
اور کہاں 28 اور 32. وہ دور تھا, پہلا حصہ روپیے کا نے, دوسرا حصہ بھی روپیے دیا 2 روپیے کا ہوگا, تیسرا حصہ شاید 3 روپیے کا تھا یا اس طرح کا تھا پہلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے گھر امن و سکون کے گہوارے بنے. آپ سی او اپنے انڈسٹری میں ہوں گے, آپ چیئرمین یا صدر اپنے ادارے میں ہوں گے, گھر میں جب جائیں گے تو بچہ یہ نہیں بولے گا سی او صاحب آ گئے, بچہ بولے گا ابو آ گئے, ابو آ گئے, کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے, موزے نہیں مل رہے, ٹوپی نہیں مل رہی, جلدی اٹھایا کیوں نہیں, بول کے سویا تھا جلدی اٹھانا, جھگڑا کیا جائے. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو بخشش کا بہانہ بنانا. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو خاندانوں کو ملاتی ہے. اگر آپ نے خدا نہ خاصا جدائی ڈلوائی نا تو مکافات عمل سے لڑیے کہ کہیں آپ کے لیے بھی جدائی نہ آ جائے. اچھا شوہر بھی ہے, میرے ماں باپ نے تو یہ سکھایا کہ آپ کے ماں باپ نے تو یہ سکھایا تھا کہ بیوی کو تانا دے, تنگ کرے, تنقید کرے.
معاشرے کے اندر جو ہے نا غصہ بہت جلدی آئے,
خاموش ہو جائے, عورت کمرے میں چلی جائے, شور آگے پیچھے ہو جائے, جتنی بھی گھر ٹوٹے نا تقریباً غصے کی حالت میں ٹوٹے.
جو سب سے بڑا میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی کہتی ہے میری بادشاہ.
جب آپ کمبائنڈ فیملی میں اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں بہت زیادہ آپ کو اپنی بیٹی کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, گھر کے ماحول, اس کے نیچر, اس کے عادات اعتبار میں مجھے ڈھلنا ہے. سب سے پہلے تو یہ مد نظر رکھے کہ ہم گھر میں بہو لائے, ماسی نہیں لائے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماحول میں ڈھلے. 22 سال کی عادت کو بدلنے میں آپ نے 22 مہینے بھی نہیں دیے.
انشاءاللہ دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت و بھرا بیان, جس کا موضوع ہے پرسکون گھرانا, 13 جون 2021 بروز اتوار دوپہر 3:30 بجے مدنی چینل پر.
ماشاءاللہ یہ کل آپ کا بیان ہو رہا ہے تو کچھ یہ بتائیں کہ یہ کہاں ہوا کیا ہوا؟
یہ ایک گھر میں ہوا تھا، ایک طرح سے سمجھے کہ ایک فیملی اجتماع ٹائپ کا تھا۔ سب گھر میں چونکہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ ہمارے گھروں میں امن عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، تو اس کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گھر میں جھگڑے نہ ہو یا بہت ہی کم ہو، کم سے کم ہو، اور درگزر والا مزاج بنے، معاف کرنے والا مزاج بنے۔ تو اس میں انشاءاللہ کافی تفصیل آپ کو بیان میں ملے گی، یہ تو ایک جسٹ ایک پرومو ہے، لیکن اس میں حقوق بیان کیے گئے ہیں اور کافی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ اگر سنیں گے اللہ نے چاہا اور عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا۔ اصل میں لوگ سنتے تو ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ عمل نہیں کر پاتے، اور اپنے اوپر لینے کے بجائے دوسروں پر ہی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گھر امن کا گہوارہ بنانا ہو، گھر پرسکون بنانا ہو، گھرانہ اچھا بنانا ہو، تو سب کو مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ کسی ایک پر ساری ریسپانسبلٹی کبھی بھی نہیں ڈالی جاتی کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ اس میں میں یہی عرض کروں گا، بالخصوص میں بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بچوں پر یا بہو آتی ہے اس پر یا داماد ہے تو اس پر، تو یہ چونکہ ایک نئے ہوتے ہیں، ان کے اور آپ کے تجربات میں بہت فرق ہوتا ہے، تو بڑی تسلی کے ساتھ اور اچھی انداز سے اور سمجھانے کا انداز ہو، ڈانٹنے کا انداز نہ ہو، تو اگر ان کی تفہیم کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان میں درست ہونی چاہیے، اسے بھی ایک اچھے اور خوبصورت اور پرسکون انداز میں، جب آپ سکون چاہتے ہیں تو پھر سمجھانے کا انداز بھی پرسکون رکھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا، آپ اس کو انشاءاللہ اچھا پائیں گے جب آپ کا اور ہمارا یہ انداز ہوگا۔ اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ جب کوئی ہمارا بڑا ہمیں سمجھائے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس بیان میں یہ بھی سمجھیں کہ ایک سیریل ہے، آپ کو اس طرح کے بیانات اللہ نے چاہ تو ملتے رہیں گے، اور پھر اس میں ہم سوال جواب کا بھی ایک سیشن رکھتے ہیں کہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ بیان سننے کے بعد ذہن میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ایک سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، تو کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بہتر اور اچھا پیغام امت تک پہنچے۔ اور اس میں ہماری جو بنیادی اس میں مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر نہ ٹوٹے، یہ ہماری ایک بنیاد ہوتی ہے، گھر نہ ٹوٹے۔ لوگ گھر توڑنے میں جلدی کرتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں، گھر نہ ٹوٹنے دیں، گھر چلائیں۔ بڑے دیکھیں کہ اگر بچوں میں مسائل ہو رہے ہیں، گھر میں میاں بیوی میں لڑکا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، داماد ہے، بہو ہے، تو ان کی تفہیم کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں، اور کوشش اپنی پوری طاقت خرچ کریں، اپنا پورا تجربہ خرچ کریں، پورا ایکسپیرینس دیں کہ کسی صورت ان بچوں کا گھر چلے۔ اگر بیٹے کے ماں باپ ہیں تو بہو کے تعلق سے کوئی اچھا خوبصورت سچا پہلو، عمدہ پہلو بیان کریں، جسے بیٹے کے دل میں بہو کی جگہ بنے آپ کی۔ اسی طرح بیٹی کا کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے تو وہ بہو اپنے داماد کے تعلق سے کوئی ایسی باتیں کرے کہ وہ بولے کہ ہاں اس میں بیٹا یہ خوبی بھی تو ہے نا، کیونکہ عموماً آدمی ہم جیسے لوگ خوبی اور خامی دونوں ہم میں پائی جاتی ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں کہ جو کسی کو سمجھا رہا ہے وہ سمجھانے والا اس میں کوئی خامی ہے ہی نہیں، کوئی خرابی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم میں بھی خرابی اور خامیاں ہوتی ہیں اگرچہ ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بھی خامیوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر ہی رہا ہوتا ہے، ہماری بھی بد اخلاقیوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر ہی رہا ہوتا ہے، نبھا ہی رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ انداز ہماری فیملیز میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ جو طلاق کے جو ریشو ہے وہ نیچے آ جائے، کیونکہ بہت زیادہ طلاق بڑھ رہی ہیں، خلا کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مفتی احسان صاحب دارالافتاء اہل سنت سے بھی ان کا تعلق ہے، تو خود ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں طلاق اور خلا کے مسائل میں کس قدر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑ رہے ہیں۔ بات کریں تو ایسا لگتا ہے یار مطلب کوئی بات
ایسا کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنا دیا، کوئی بات ہوتی نہیں ہے، بس کھینچ 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 کے ایسا لمبا کر دیتے ہیں. اب یاد رکھیے ربڑ جتنا کھینچے گا نا آپ، الاسٹک کہہ لیں، ربڑ کہہ لیں، اب کھینچے کھینچے نہ بھی ٹوٹے، لیکن جب اس کو چھوڑیں گے تو اس کی اصل صورت میں پھر بھی نہیں آئے گا، تو ایک بے ترتیب ہو چکا ہوگا. یہ آپ کو تجربہ ہوگا، جب ربر ہو الاسٹک ہو اس کو کھینچے آپ، کھینچے کھینچے کھینچے، چلے ٹوٹا نہیں، لیکن جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئے گا، وہ بے ترتیب ہو چکا ہوگا، بڑا بے ڈھنگا سا ہو چکا ہوگا. تو یہ بے ترتیبی اور یہ اس طرح مطلب ہو جاتا ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں آپ، آپ کو بھی اسی طرح کا مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیرئنس ہوگا کہ ہمارے یہاں کوئی وجہ ایسی بنتی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ طلاق اور عورتیں خلا کی طرف آ جاتی ہیں، اور عورتوں میں یہ مسائل شاید بڑھ رہے ہیں کہ وہ خلا فوراً مانگ لیتی ہیں. اس تعلق سے اگر آپ کچھ اسلامی بہنوں کی تفہیم فرمائیں شاید گھر بچ جائیں.
دیکھیں اللہ پاک نے طلاق کا جو اختیار دیا وہ مرد کو دیا، بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل مزاجی عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور عورت کے اندر جلد بازی، غصے میں جلدی آنا، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے معاشرے ہیں یورپ وغیرہ کے اندر، ہمارے یہاں سے طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عورتوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں طلاق لے لیں، بلکہ طلاق دے دیں. تو اس طرح چونکہ عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ برداشت کم کر پاتی ہیں، اس لیے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں دیا گیا. اب اگر مرد جس وجہ سے اس کو طلاق کا اختیار دیا گیا وہ تھا درگزر، یعنی اگر عورت کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو اس کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو بگاڑتی ہے، اسے بھاری لگتی ہے، خراب محسوس ہوتی ہے، تو یہاں اسے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ گرا دی کیوں گئی ہے، اسی لیے کہ اس نے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی طرف سے کوئی بات اس کے لیے آئے نہ، تو یہ مشکل کام ہے، آئے گی کوئی نہ کوئی ایسی بات، لیکن اسے برداشت کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھانا ہوگا، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو اب سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ تو مردوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر عورتوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو اپنے آپ میں برداشت کی، درگزر کی یہ عادت ڈالیں. دوسری بات یہ کہ طلاق کے شرعی مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں، ویسے بھی یہ ضروری ہے سیکھنا. ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں اور ایک ساتھ تین طلاقوں کا لفظ جو ہے وہ معاملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھر یہ پچھتاتے ہیں اور پھر طرح طرح کے راستے اور ہیلے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پچھتائیں گے، روئیں گے، بچوں کو لے کر آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہوتا ہے. تو اس لیے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں. بالفرض اگر ایسا غصہ آ گیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ وہی ہے جو ابھی بیان ہوا کہ وہاں سے ہٹ جائیں، یعنی وہاں رکیں نہ اور اپنے آپ کو کسی اور طرف مائل کر دیں، کوئی اور لفظ آپ استعمال کر لیں، کوئی اور بات استعمال کر لیں، لیکن آپ طلاق کے لفظ کو اپنی ڈکشنری میں سے نکال دیں. یعنی غصے کی حالت میں آپ نے طلاق دینی نہیں ہے، طلاق یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. اگر طلاق دینی بھی ہے تو اس کے طریقے کار ہیں کہ کس طرح دینی ہے، اور اس کے لیے آپ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان سے جا کے رہنمائی لیں. جتنی مرتبہ بھی ہمارے پاس لوگ طلاق دینے سے پہلے آئے ہیں الحمدللہ ان میں اکثریت وہ ہے کہ جن کے گھر محفوظ رہے، اور طلاق دینے کے بعد آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ باقی رہتا نہیں ہے، پھر مسائل دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خواتین کو، اسلامی بہنوں کو یہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شوہر کو غصہ دلائیں نہ، بالخصوص ایسے مواقع کہ جس میں شوہر تھکاوٹ کا، تھکن کا شکار ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں طلاق کے، تو اس میں ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے بچوں پر چیخنا چلانا، بالخصوص صبح کے وقت میں شوہر تھکا ہارا ہے، پریشان ہے اور اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو پائی یا سو رہا ہے وہ، ایسی حالت میں کئی مسائل ہمارے پاس آئے ہیں کہ اس وقت شور شرابے کی وجہ سے، بچوں پر چیخنے کی وجہ سے گھر سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس میں احتیاط برتیں، کہ شوہر کو بالخصوص ایسے موقع پر جو ہے وہ تنگ نہ کریں, ایسے موقع پر بالخصوص اس کے سامنے کوئی چیخے چلائے نہ جبکہ وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو, نیند کے اندر ہو, پریشانی کے اندر ہو. ویسے بھی بہرحال چیخنا چلانا تو اور موقع پر بھی نہیں ہے, کوسنے کسی اور موقع پر بھی نہیں دینے, تان و تشنی کسی اور موقع پر بھی نہیں کرنی, لیکن ان امور کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر بچ جائیں گے اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا.
جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کچھ سوالات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ کل خوانی جو کی جاتی ہے یہ دوسرے روز بھی ہو سکتی ہے, اور کیا تو تیسرے روز کی کل خوانی کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے, اور چالیسے کے کھانے کے تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں.
کل خوانی یعنی ایصال ثواب, تو یہ جب چاہیں کر سکتے ہیں, پہلے دن بھی کر سکتے ہیں, دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں, تینوں دن بھی کر سکتے ہیں, اور ہر سال ہر لمحہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو تیسرا دن جو ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طور پہ یہ دوسرے دن ہی عمومی طور پہ تیجا کر لیتے ہیں, لیکن جو کھانا کھلانے کی ممانعت ہے وہ تین دن تک ہے, کہ جو دعوت کی صورت ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے تو آپ غربا کو, فقراء کو, مساکین کو, ایسے افراد کو وہ کھانا پہنچائیں تاکہ وہ کھائیں اور آپ کے مرحومین کو دعا دیں. چالیسویں کے کھانے کا حکم اگرچہ یہ نہیں ہے, اس میں غنی یعنی جو مالدار ہے وہ بھی کھا سکتا ہے, جو فقیر یعنی شرعی فقیر ہے وہ بھی کھا سکتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ جو مستحق افراد ہیں وہ کھائیں تاکہ جو ان کا دل خوش ہو اور اس سے ان کے لیے مرحوم کے لیے دعائیں ان کے دل سے نکلیں.
ایک اور سوال, میت کے غسل کے فرائض میں کیا ناف کو پانی سے تر کرنا بھی ضروری ہے؟
سارے جسم پہ پانی ڈالا جائے گا, اس کے ناف کا مجھے یاد نہیں ہے کہ کس طرح اس کو تر کرنا لکھا ہوا ہے, پانی ڈالنے کا ذکر ہے.
ٹھیک ہے, یہ سوال یہ آیا ہے, اگر کسی کے کپڑوں پر نجاست لگی ہو اور اسے یہ بات معلوم نہ ہو اور اس نے ویسے نماز پڑھ لی, بعد میں پتا چلنے پر اس میں پتا چلا کہ نجاست لگی تھی, اب اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟
اگر اسے معلوم نہیں تھا تو وہ گناہگار نہیں ہے, لیکن جب بعد میں اسے معلوم ہوا اور نجاست اتنی تھی کہ جو مثال کے طور پہ غلیظہ تھی اور ایک درہم سے زیادہ وہ لگی ہوئی تھی, تو اس صورت میں تو سرے سے اس کی نماز ہوئی نہیں, دوبارہ اسے پڑھنا ہوگی. اور اگر وہ ایک درہم کے برابر مثال کے طور پہ لگی ہوئی تھی, یعنی نجاست غلیظہ تھی اور ایک درہم کے برابر لگی ہوئی تھی, تو نماز تو ہوئی لیکن واجب الادا ہوگی وہ نماز, اور اس سے کم لگی ہوئی تھی تو اس صورت میں اس کی نماز تو ہو گئی لیکن بہتر ہے کہ اس نماز کو وہ دوبارہ پڑھے.
تیری انگلی تھام کے چلتا تھا,
آپ کو پتا ہے پیرنٹس ڈے ہے,
وہ کیا ہوتا ہے؟
ایک دن بچے اپنے پیرنٹس کو وش کرتے ہیں, چلو آؤ ہم بھی اپنے پاپا کو وش کرتے ہیں.
ماما
بابا آپ کو پتا ہے آج پیرنٹس ڈے ہے؟
جی آپ کو کس نے بتایا؟
ٹیچر نے بتایا آج پیرنٹس ڈے ہے.
اچھا,
ہیپی پیرنٹس ڈے.
جزاک اللہ.
بابا آپ اپنے بابا کو وش نہیں کریں گے؟
جی بالکل, میں اپنے بابا کو وش کروں گا. حضرت صاحب میں محمد یحییٰ ساری, حضرت صاحب آپ کی بارگاہ میں میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بہت سارے دن سلیکٹ کر دیے گئے, فادر ڈیز, مدر ڈیز, ٹیچر ڈیز, اس طریقے سے بہت سارے دن جو ہے آج کل بنا دیے گئے, تو میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی کوئی دن کیا مخصوص ہے؟ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں.
اگر والدین جن کے فوت ہو گئے تو ان کی وفات کا دن تو فکس ہوتا نا، ہر سال جو عاشقان رسول ہیں وہ تو برسی عام طور پہ کرتے ہوتے ہیں، دن مناتے ہوتے ہیں، جیسے آج رات ہے تو بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا انتقال دو ذی قعدہ کو ہوا تھا، وہ آج دو ذی قعدہ ہے، تو یہ یاد منائی جا رہی ہے ان کی. تو اس طرح یہ کہ فادر ڈے وہ ہے کہ جس دن ان کی وفات ہوئی، آپ کے لیے آپ کے فادر ڈے. مدر ڈے اگر ماں والدہ وفات پا گئی ہے تو مدر ڈے بھی ہو سکتا ہے وفات. اب یہ کہ دنیا میں جو ٹیچر ڈے یا وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈے بناتے ہیں، اور جشن ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی تو ہم مناتے ہیں الحمدللہ، تو اس پر لوگوں کو بڑے وسوسے آتے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے اور مزدور ڈے. فرسٹ مئی مزدور ڈے کیا بولتے ہیں اس کو؟
جی لیبر ڈے.
لیبر ڈے
فرسٹ مئی.
ہاں لیبر ڈے پر کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی کسی نے وہ اعتراض کیا ہو کہ یہ کس نے منایا ہو، کہاں سے اس کا ثبوت ہے. بہر اللہ پیٹ کا درد ٹھیک کر دے. تو یہ ہے کہ جہاں شریعت جن میں منع نہیں کرتی، اگر اس طرح کی کوئی یاد مناتا ہے جیسے مدر ڈے، شاید اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن خاص کر ماں کی اہمیت کو اپنے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو حرج نہیں اس میں، جبکہ کوئی غیر مسلموں کی کوئی اس میں مشابہت کی اور کوئی ایسی صورتیں نہ ہو تو ڈیٹیل پتا نہیں ہے، شرن ویسے ایسا دن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اس معاملے میں
مناتے ہیں جیسے ہمارے یہاں.
اب اس میں ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے، واللہ عالم کیا ہے، اپنی جذبات ہیں، کہ چونکہ ویسٹرن میں مغربی ملک میں اپنے والدین کو بھول جانے کا، اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دینے کا، ماں کو بھول گئے، والد کو بھول گئے، اس طرح بھول جاتے ہیں اور واقعی بھول جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید اس لیے بھی کوئی ایسا دن بنایا گیا، ایسا کیا گیا ہو کہ یار ایک دن باپ کے نام پر مناؤ تو اس بہانے باپ کو تو یاد کریں گے، باپ کو تو بلا لیں گے، ماں کو تو بلا لیں گے. ورنہ تو سچی بات ہے کہ سال میں ایک دن کیوں، ہر دن ماں کا، ہر دن باپ کا.
آئین ممکن ہے، مگر اسلام نے تو ماں باپ کو یاد رکھنے کا ہی درس دیا ہے، اور وہ تو عمر بھر یاد رکھنا ہے
جی.
ماں باپ کو، ماں باپ چلے جائیں تب بھی یاد رکھنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں رکھا بھی جاتا ہے. کوئی نالائق اولاد ہو تو وہ ظاہر ہے اشاد و کل مادو، کوئی یعنی کبھی کوئی ایسا ہو تو وہ گننا نہیں جاتا، ورنہ یہ کہ ہمارے یہاں مسلمان عام طور پر ماں باپ کو سارا ہی سال یاد رکھتے، تو اس لیے ان کو مدر ڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ہمیں
یہ خاکے میں بچوں نے کیا مبارکباد دی، یہ میں الفاظ سمجھ نہیں پایا تھا. فادر ڈے مدر ڈے کچھ بول رہے تھے،
ہیپی پیرنٹس ڈے بولا نا کہ یعنی آج والدین کا دن ہے تو آپ کو مبارک.
اچھا ہیپی پیرنٹس ڈے
جی،
تو آج ہے والدین کا دن دنیا میں؟
پچھلے ہفتے تھا.
اچھا اچھا مجھے پتا نہیں تھا. اچھا ہیپی پیرنٹس ڈے، اب یہ تو یاد بھی کرنا پڑے گا. چلو تو شرعاً اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس بہانے کو یاد کرتا ہے اگر پیرنٹس کو، لیکن ہمارے یہاں تو ہر وقت یاد رکھنا ہے.
اتنی پیاری بات کی آپ نے، میں ایک ایسی فیملی سے ملا ہوں، بھائیوں سے ملا ہوں بابا، شاید برسوں گزر گئے، اب کتنے برس اتنے آئے ہیں برسوں میں، یہ دو یا تین یا چار بھائی ہیں، برسوں گزر گئے، یہ روزانہ اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، کوئی ایک دن ناگا نہیں ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا میں ملا ہوں کہ یہ وہ ہیں کہ جو روزانہ اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، ایک دن کا ناگا نہیں کیا.
بڑی بات ہے.
ایسے بھی ہیں.
سبحان
اللہ. سوال چلائی.
اللہ اللہ.
الحمدللہ اس وقت مدینہ الہند گھوسی شریف میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور یہ ارشاد فرما دے کہ بہار شریعت کا تعارف آپ کو سب سے پہلے کب ہوا؟ جزاک اللہ خیر.
پیارے امیر سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، مسلمان بہار شریعت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
میں لڑکپن تھا میرا، اتنا مطلب زیادہ سمجھ نہیں پڑتی تھی، ہماری مسجد کے امام صاحب جو تھے نا، بادامی مسجد گو گلی اولڈ سٹی ایریا میں، کراچی کا اولڈ سٹی ایریا، تو اس میں امام صاحب روزانہ مسئلے بیان کرتے تھے. غالباً ان کا نام تھا مولانا مجیب الرحمان شاید یا حبیب الرحمان. یہ مسئلے میں مجھے مزہ آتا تھا اور مسئلہ لکھا ہو نا تو مجھے ویسے دلچسپی ہوتی تھی. تو کسی نے مسئلہ پوچھا ہوگا امام صاحب کو ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہوگا شاید. بڑے بھائی بھی میرے ساتھ تھے تو امام صاحب کسی کو مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بولا بہار شریعت لے آؤ. تو کوئی حصہ بہار شریعت کا تھا, اس میں خوبصورت ٹائٹل پیج تھا رنگین, اس پہ لکیریں بنی ہوئی تھی. تو وہ منگائی اور اس میں کھولا, اس میں مسئلہ اس طرح لکھا ہوا تھا. میرے منہ میں پانی آ رہا تھا اور مجھے اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ یہ کتابیں دکانوں پہ ملتی ہیں, کتاب کی مخصوص دکانوں پہ. تو یہ تو مجھے اچھا بہت لگا. انہوں نے مسئلہ اس میں بتایا, وہ کتاب بہت اچھی لگی. اور ظاہر اس وقت تو میں تو غریب گھرانے کا تھا اور میں اتنے پیسے تھوڑی تھے کہ میں یہ کہ نہ اتنی کوئی سمجھ پڑتی تھی کہ کہاں سے ملے, لیکن یہ دل میں یہ بیٹھ گئی کہ یہ کتاب کوئی بہار شریعت ہے جس میں مسئلہ ایسا لکھا ہوتا ہے. پھر جب مجھے شعور آیا مزید تو یہ کہ وہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ان دنوں جب میں نے لی تو 28 روپے بہار شریعت کا پورا سیٹ 17 حصے کا ہوا کرتا تھا. وہ اب حصے لیے یا پوری لی یا تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے جمع کی اب یہ پورا یاد نہیں ہے مجھے, لیکن بہار شریعت سے اس وقت مجھے محبت ہو گئی. لیکن بہار شریعت کس کی لکھی ہوئی یہ پتا نہیں تھا مجھے, اتنی سمجھ نہیں پڑتی تھی نا, کوئی سا ماحول تھے. الحمدللہ بہار شریعت سے تو میں نے بہت نفع اٹھایا اور کہنے والے مبالغہ کر کے, وہ غلط تھا مبالغہ بھی کہ الیاس بہار شریعت کا حافظ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے. لیکن یہ کہ اتنی مجھے محبت تھی اور میں اتنے مسئلے بیان کرتا تھا اس سے, بہار شریعت کا درس دیتا تھا, پڑھ کے درس دیتا تھا اور اس کا اعلان خود لکھتا تھا. لکھ کر پیدل چل کے 3-4-5 کلومیٹر پیدل چل کے اخبار کے آفس میں جاتا تھا اور ان کو دے آتا تھا کہ میرا یہ اعلان چھاپ دو. یہ پرانے دور کی بات کر رہا ہوں, فلاں جگہ میں بہار شریف کا درس دیتا ہوں. اتنا میرا وہ شوق تھا, جذبہ تھا بہار شریعت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دوسرے بھی سوال تھا,
مسلمان بہار شریعت سے نفع کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟
اس کو حاصل کریں, اپنے گھر میں رکھیں, اس کا مطالعہ کریں, لیکن یہ کہ علماء سے سمجھنا وہ ضروری ہے. اب یعنی کہ ظاہر اعلیٰ خود اس دور میں بھی صدر الشریعہ لکھ کر گئے, صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں حتی الوسع یہ کوشش ہوگی کہ عبارت بہت آسان ہو. حتی الوسع یہ آسان نہیں ہے لفظ, اس وقت آسان ہوگا سمجھے. جتنا ہو سکا یہ کوشش ہوگی کہ عبارت بہت آسان ہو, کہ سمجھنے میں دقت نہ ہو اور کم علم اور عورتیں اور بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے, یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہیں. ضرور بہت مواقع ایسے بھی رہیں گے کہ اہلِ علم سے سمجھنے کی حاجت ہوگی. کم از کم اتنا نفع ضرور ہوگا کہ اس کا بیان انہیں متنبع کرے گا, اور نہ سمجھنا سمجھ والوں کی طرف رجوع کی توجہ دلائے گا. اس کی بھی تفصیل ضروری ہے.
میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب حضرت نے یہ عبارت تحریر فرمائی ہوگی اس وقت ان کے زمانے میں ان کے آس پاس میں مرد عورت اور بچوں کو اردو سمجھنے میں اور اس طرح کے مسائل سمجھنے میں اتنی قدرت ہوتی ہوگی نا کہ انہوں نے ان کو سامنے رکھ کر یہ لکھی ہے, اور آج ہمارے اردو نہیں سمجھی جاتی صحیح معنوں میں.
اصل اس میں بھی طبقات ہیں کہ اس وقت بھی ظاہر ہے کوئی طبقہ ہوگا جو اچھی اردو جانتا ہوگا, سب جانتے ہو ضروری نہیں ہے, اب بھی طبقہ ایسا موجود ہے جو بہترین اردو جانتا ہے, یہ سب ان کو سمجھ پڑے گی پڑھیں گے تو, اور یہ طبقہ بھی اچھا خاصا ملے گا آپ کو, بہت تعداد ملے گی ایسوں کی, اور ان سے زیادہ تعداد ایسوں کی ملے گی جو نہیں سمجھتے, تو اس وقت بھی ایسا ہوتا ہوگا ایک تعداد ہوگی جن کو یہ پلے نہیں پڑتی ہوگی, تو لکھا ہے نا کہ علماء اہل علم سے رجوع کرنا ہوگا, خود ہی تو لکھا اس دور میں کہ عالموں سے دور نہیں رہنا ہے, ان سے پوچھتے رہنا ہے, ہر گھر میں بہار شریعت تو ہونی چاہیے, جہیز میں بھی اگر ممکن ہو تو بیٹی کو دینا چاہیے بہار شریعت, گھر میں ہوگی اگر یہ جس کو دی وہ نہیں پڑھ سکتا تو کوئی تو پڑھے گا, اس کا بیٹا پڑھے گا بیٹی پڑھے گی کوئی تو پڑھے گا, ہوگی تو کچھ نہ کچھ برکت کا باعث ہوگی, بہار شریعت گھر میں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ رہنمائی فرما دیجئے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی وراثت تقسیم کر دے اور اس کے فوت ہونے کے بعد وراثت میں کیا دیگر جو خاندان کے افراد ہیں یا دیگر بہن بھائی ہیں تو ان میں بھی وہ وراثت تقسیم ہوگی یا جو زندگی میں ہی انہوں نے تقسیم کر دیا وہی کافی ہوگی, اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے گا.
جو کچھ اس نے اب چھوڑا ہے جیسے بانٹ دی تو پھر بھی تو اس کی زندہ ہے تو ملک میں کچھ نہ کچھ تو آ سکتا ہے, اس کے کپڑے تو کم از کم اس کے ملک میں تھے نا بانٹنے کے باوجود, تو بانٹتے تو وہ سب چیز تھوڑی بانٹتے ہیں, بڑی بڑی جو آئٹم ہوتی وہ بانٹ دیتے ہیں, رقم خاص کر بانٹ دیتے ہیں, عمارتیں ہیں دکانیں ہیں تو یہ تیری یہ تیری اس طرح. تو اب جو بھی اس نے مرنے کے بعد چھوڑا ہے چاہے وہ سوئی ہے دھاگا ہے مسواک ہے کپڑا ہے امامہ ہے چادر ہے پلنگ ہے یہ جتنی بھی چیز سب میں اب وراثت تو جاری ہوگی, اب یہ اس کی مرضی سے تقسیم نہیں ہوگا, اب تو یہ جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دو افسوسناک خبریں, 10 سال تک سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے والے بزرگ خلیفہ قطب مدینہ محدث و مفسر شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو ہاشم سید ابراہیم بن عبداللہ الخلیفہ الاحسائی پہلی ذوالقعدہ 1442 سنہ ہجری مطابق 11 جون 2021 کو استنبول ترکی میں انتقال فرما گئے. اور دوسری افسوسناک خبر یہ ہے کہ درگاہ وڈ شریف کاکا ہیر خوشدار بلوچستان کے سالانہ عرس مبارک میں شرکت سے واپسی پر 3 جون 2021 کو بس کے ساتھ حادثہ پیش آنے کی وجہ سے دادو سندھ کے 20 عاشقان رسول انتقال فرما گئے, جبکہ 50 زخمی اور 10 کی حالت تشویشناک. تو میں حضرت پیر سید ابراہیم بن عبداللہ الاحسائی کے شہزادگان میں عبداللہ محمد اور یحییٰ اور دیگر تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. اسی طرح اس بس کے حادثے میں جو 20 اموات ہوئی ان تمام کے سوگواروں سے بھی میں تعزیت کرتا ہوں اور سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت ابو ہاشم سید ابراہیم بن عبداللہ الاحسائی اور حادثے میں انتقال کرنے والے تمام عاشقان رسول کو غریق رحمت فرما, الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما, الہ العالمین ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی برسات فرما, اے اللہ پاک ان کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تا حشر جگمگاتی رہے, رحمتوں کہ برسات ہوتی رہے. الہ العالمین انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرماتے. یا اللہ پاک انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. یا اللہ پاک میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شاہ نشان ان پر اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ احسائی اور وٹ شریف خوشدار بلوچستان کے حادثے میں جو مسلمان فوت ہوئے ان سبھی کو یہ ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب ساری امت کو عنایت فرما. یا اللہ پاک حادثے میں جو 50 افراد زخمی بتائے گئے جن میں 10 کی حالت تشویشناک ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. نے در در کی ٹھوکروں سے بچا رحمت کی نظر فرما. تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں سب صبر و ہمت سے کام لیں اور زخمیوں سے بھی میں ہمدردی کرتا ہوں. ہمت رکھیے اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیے اللہ کی رضا پر راضی رہیے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی زوال کے وقت میں اگر نماز پڑھے تو گناہگار تو نہیں ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہے؟
زوال تو ہوتا ہے یار سورج کا زوال تو سورج جب تک زوال نہیں ہوا جمعے کا وقت شروع نہیں ہوگا. اس لیے وہ سورج کو زوال لگے گا جب ہی تو زہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ جمعے کا ہے. جہاں جہاں جمعہ شرائط کے مطابق فرض ہے تو عورت کیا کرے گی؟ تو عورت تو زہر ہی پڑے گی اپنے گھر میں. یا زہر کا وقت ہوگا تو پڑے گی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه
وسلم. اصل کی صحابہ کبریٰ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں دیگر دنوں میں جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے لیکن جمعہ کے دن جو ہے وہ جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا. اس
یہ جمعہ کی ایک فضیلت ہے مگر وہ صحابہ کبریٰ ہوتا ہے زوال ہوتا ہے نصف نار شرعی جو بھی ایک سورج کا نظام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے وہ روکا نہیں جاتا.
امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے جیسے یہاں ہول سیل مارکیٹ ہے تو لوگ یہاں پہ 5-10 لاکھ روپے لے کے کاروبار شروع کرتے ہیں. پھر ان کے پاس جو ہے اب ہول سیل مارکیٹ ہے تو ظاہر ہے باہر سے مال چاہیے ہوتا ہے اور ایک بڑی مقدار میں مال آتا ہے. تو بالفرض اگر یہ لوگ یہاں پہ انویسٹر ملا کے کام کرتے ہیں یہاں پہ ہماری مارکیٹ میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے کسی سے 20 لاکھ پکڑ لیے کسی سے 40 لاکھ پکڑ لیے کسی سے 60 لاکھ پکڑ لیے جس کا جیسا حساب کتاب تو وہ جو ہے وہ اس طرح ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھائی تم نے اپنے 20 لاکھ روپے دے دیے تو ٹھیک ہے بھائی 6 مہینے میں 10% لے لینا میرے سے. کوئی کہتا ہے بھائی تم نے میرے سے 40 لاکھ روپے لے لیے تم 6 مہینے ایک سال کے لیے چاہیے تو 15% لے لو. تو اس میں سود کا کوئی چکر تو نہیں ہے؟ کس طرح انویسٹمنٹ لی جائے اور کس طرح کام کیا جائے؟
پورا پورا سود کا چکر ہے. اگر یہ بھی سود نہیں ہے تو پھر سود کیا ہے؟ یہ بالکل سود ہے حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی خدمت مارز ہے کہ یہ شخص برف سے وضو کر رہا ہے تو کیا برف سے وضو کریں گے تو وضو ادا ہو جائے گا ہمارا؟
نہیں وضو تو پانی سے ہوگا برف سے نہیں ہوگا. کہ ہر حصے سے پانی کے دو دو قطرے بہ جانا یہ فرض ہے جہاں وضو کرے گا نا. یہ تو برف پھسل کے گر رہی نیچے. ہاں برف کو پانی بنا لے کسی برتن میں تو جب یہ پانی بن گیا تو اب یہ حصے وضو جائز ہو جائے گا. کلی کر رہا ہے ناک میں برف چڑھے گی نہیں हाँ लगा रहे भाई नाक को भी, तो नाक में गई या नहीं, नरम बासे तक नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना ये सुन्नत मौकदा है।
मसले
वुजू में गुस्ल में फर्ज है, तो कुल्ली में भी हल्की जड़ तक और दांतों की खिड़कियों में सब जगह वुजू में पानी पहुंचाना सुन्नत मौकदा है और गुस्ल में फर्ज। ये बर्फ तो नहीं पहुंचेगी ना इसका।
मसले की नोयत तो बिल्कुल ठीक आपने इरशाद फरमाई, मगर मैं इस आदमी को देखा था तो इसकी हिम्मत है की तरह बर्फ को मुंह पर हाथों पर ये मर रहा है। अल्लाह,
ये बर्फबारी में रहते होंगे ना ये लोग, तो ये वहीं रहते होंगे
वोई वोई।
तो ये आदि होते हैं बर्फ के, बर्फ में बाकायदा जानवर पैदा होते हैं, रहते हैं जानवर, बर्फ के बाहर नहीं रह सकते। स्कीमो तो बहुत पहले हमने सुना था, कोई स्कीमो नामी मखलूक भी होती है जो बर्फ में ही होती है, बर्फ के मकान बनाते हैं बाकायदा रहते हैं।
ये आ गए, इनके यहाँ बर्फ रहती है।
अच्छा, बर्फानी अफराद नहीं है? हाँ यूके वाले,
ये यूके वाले।
अच्छा, इनके यहाँ इस तरह बर्फ,
इनके यहाँ भी बर्फ जब पड़ती है तो अच्छी खासी पड़ती है, जब यूरोप की तरफ जाते हैं ना तो भी बर्फ ठीक ठाक ठाक ठीक बर्फ होती है, लेकिन अभी तो क्या वहाँ भी शायद गर्मी का ही मौसम है।
तो ये आते ही हो जाते हैं, इनको इतनी बर्फ में वांदा नहीं आता होगा।
अभी जो सर्दी है, अभी जो बर्फ का मौसम होगा वो साउथ अफ्रीका की तरफ होगा।
अच्छा,
साउथ अफ्रीका इस वक्त फुल ठंड में
है,
आपको याद होगा
हम गए थे तो
ठंडी
से नीचे भी बाद चला जाता था। صلوا على الحبيب صلى الله على محمد। मदनी मुजाकरे में नासिरीन से किए गए सवालात और उनके जवाब। सवाल नंबर एक, कितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने मक्का में जवीर राना से उमरे का एहराम बांधा? जवाब, तकरीबन 300 अंबिया किराम ने अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर दो, हजरत शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का में जीर राना में ख्वाब में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बार जियारत की? जवाब, 100 बार। ये रात के एक हिस्से में जियारत की थी इन्होंने, एक रात के एक हिस्से में 100 मरतबा। उमर सानी किनको कहा जाता है? सवाल नंबर तीन, उमर सानी किनको कहा जाता है? जवाब, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को। दुरुस्त जवाब देने वालों के सेलेक्टेड नाम, मिंटे अब्दुल गफ्फार अत्तारिया मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, फारूक अहमद अत्तारी भक्कर, मिंटे बशीर अत्तारिया उकाड़ा, मिंटे अली मोहम्मद अत्तारिया तेरोड़ पक्का, बिनते इब्राहिम शाह अत्तारी, बिनते इब्राहिम शाह अत्तारिया कराची, मोहम्मद सलमान खलील अत्तारी इस्लामाबाद, बिनते मोहम्मद नसीर अत्तारिया फैसलाबाद। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से कोरखा अंदाजी के जरिए निकलने वाला नाम, बिनते अख्तर अत्तारिया हैदराबाद। इनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा, जो मक्कबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से किताबें लेने की सूरत में कैश करवाया जा सकेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन से मजीद सवालात, इस तरह मैंने मेहरम का नाम और नंबर लिखे, इस्लामी बहने अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखे, यानी उम्मे फुला या बिनते फुला। सवाल नंबर एक, हजरत सैयदना सहल बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु पाकिस्तान में कहां शहीद हुए? उस वक्त वो खैर पाकिस्तान नहीं था, बहुत पुरानी बात है, हिंद अलबत्ता बहुत पुराना मुल्क है, हो सकता है उस वक्त ये हिंद कहलाता हो, लेकिन वो था बलूचिस्तान, उस वक्त भी शायद बलूचिस्तान, और जहां ये शहीद हुए उसका नाम भी लिया गया था मदनी मुजाकरे में, तो वो नाम आपने देना है, वो अभी नहीं लेता मैं नाम। صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف کی تاریخ بتائیے. ایک سوال نمبر تین، جنت کی زمین کس رنگ کی ہے؟ شش عید کے روزے رکھنے والے، یہ جو شوال المکرم میں چھ نفل روزے رکھے جاتے ہیں اس کو شش عید بولتے ہیں، تو اس کی بھی ہمارے یہاں ترغیب ہوتی ہے اور عاشقان رسول رکھتے ہیں، تو اس بار ہم نے اس کی کارکردگی بھی لی ہے. اب جنہوں نے کارکردگی دی سب دیتے بھی نہیں ہے. عیسائی بھائیوں کی تعداد 15,258، یعنی انہوں نے چھ روزے رکھے تھے شوال میں نفل، 15,258. عیسائی بہنیں بھی انہوں نے بھی رکھے تھے، ان کی تعداد 15,177، تھوڑا سا فرق ہے. تو یوں 30,000 سے کچھ زیادہ عاشقان رسول نے شوال المکرم میں شش عید کے روزے رکھے نفل، الحمدللہ. علاقائی دورے کے دوسرے ہفتے کی کارکردگی، علاقائی دورے 4,174، شرکت کرنے والوں کی تعداد 16,448، یہ غالباً پورے پاکستان کا ہوگا. تو اس میں نیکی کی دعوت گھوم پھر کر دکانوں پر، گھروں کے دروازوں پر جا کر دی جاتی ہے، اور ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، تو ماشاء اللہ اس کی بھی اچھی تعداد ہے. ہفتے میں کم از کم ایک بار علاقائی دورہ کرنا ہوتا ہے، مدنی قافلوں میں بھی ہوتا ہے یہ علاقائی دورہ، لیکن وہ اس سے الگ ہوتا ہے ہفتہ وار والے سے. اب اس میں یہ شامل ہے یعنی اس کا مجھے علم نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ میرے لیے سنت کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور پڑھنے سننے والوں کو میرے لیے سنت اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اس ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعا اتار.
وضو ہونے کے لیے پانچوں نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قوی پڑھیے. یا اللہ پاک، جو کہ 17 صفحات کا رسالہ کام کے اوراد پڑھ یا سن لے، اسے گناہوں اور فضول کاموں سے بچا، اور اس کو ذکر و درود میں مشغول رہنے والی زبان عطا فرما، اور اس کی بے حساب مغفرت کر. نکرو درود ہر گھڑی وردے زبان رہے، وردے زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا وہ تھا بادشاہ کی سڑی ہوئی لاش. ہمیں جو کارکردگی ملی ہے پاکستان میں اسلام بھائیوں کی تعداد 17,97,389، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 6,07,940، اوورسیز اسلامی بھائی 2,07,948، اوورسیز میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں 1,49,622. ٹوٹل کارکردگی جو ہمیں ملی ہے 27,62,899. 40 لاکھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارا ابھی تک قائم ہے، اور دیکھیں کہ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس رسالے کو پڑھیں سنیں اور اسے آگے بھی پہنچائیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر سکیں گے.
آئندہ کے لیے رسالہ کون سا دیا ہے؟ یہ کام کے اوراد.
جی جی،
یہ کام کے اوراد تو واقعی کام کا ہے.
ماشاء اللہ.
کس بیماری کے لیے کون سا ورد کرنا چاہیے، اس طرح کس میں ہے، یہ بہت دلچسپ، اللہ کرے گا تو آپ محسوس کریں گے، اس کو کھول کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا. پھر آپ کو بولے ہاں یار اس کی تو میرے کو ضرورت تھی، میرے سر میں درد رہتا ہے. چلو بھائی یہ پھر پڑھا جائے گا. اس طرح انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو اب کچھ کرے کرم میرے ذمہ دار مدنی بیٹے, اس 40 لاکھ کا ہدف پورا کریں. اب تو ہو جائے, 40 لاکھ کا ہدف ہو جائے, کر دیں, پیڑا پار ہوگا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں. آپ کا ہی بھلا ہوگا, میرا بھی بھلا ہوگا. ترغیب دلانا بھی سنت, نیکی کی دعوت بھی ثواب کا کام ہے. یہ میں آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں, آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, ثواب ملے گا, فائدہ بھی بہت ہوگا انشاءاللہ. بہت کام کا ہے تو گھر میں ہر گھر کی ضرورت ہے. جہاں مدنی پنسورا رکھتے نا, اس کے ساتھ اس کو رکھیں, یہ کام کا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب اور جو کچھ مجھے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنا ثواب ایصال کریں, ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالۃ مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا والدین مصطفی, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت طہار, امام اعظم غوث العظم غریب نواز, اعلی حضرت صدر شریعت خطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, یا اللہ پاک یہ ثواب ان کو بھی عطا فرما کہ جنہوں نے اب تک ہمیں خون کا عطیہ دیا, اور جو خون کا عطیہ دینے کی نیت رکھتے ہیں, سچی نیت رکھتے ہیں, ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف, یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار متقی عاشق رسول بنا. الہ العالمین اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ, نزع میں جلوہ محبوب سے مشرف فرما. یا اللہ پاک محبوب کے قدموں میں زیر گنبد خضرا, جلوہ محبوب میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین گناہوں سے نفرت ہو جائے, نیکیوں سے محبت دے, خوب نیکیاں کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے, ہمارا کردار صاف ستھرا ہو جائے, ہمیں حب جاہ سے بچا, ریا سے بچا, دوسروں پر تہمت لگانے, بدگمانیاں کرنے, غیبتیں چغلیاں کرنے, جھوٹ بولنے سے بچا. اے اللہ پاک ہمیں اچھا بنا دے, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھالے. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. پروردگار کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے, یا اللہ پاک کرونا کے مریض شفا یاب ہو جائیں، جو شفا یاب ہوئے پوزیٹیو آ گیا ان کو بھی اے اللہ پاک جو کرونا کی وجہ سے کمزوریاں اور دیگر سائیڈ افیکٹس ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں، نارمل لائف میں آ جائیں. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، ان کی رقمیں پسی ان کے حقوق مل جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو. یا اللہ پاک بیٹوں کے طلبگار بھی محروم نہ رہیں. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائے. یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
معاف فضل و کرم سے ہو ہے خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہے خطا یا رب، ہو مغفرت
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
مدني مذاكرة مدني مذاكرة